أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البتحي التهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
بآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ارشاد پروردگار عالم کا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، ایک نور اور دوسرے وہ کتاب جو انتہائی واضح ہے اور روشن آشکار. عزیزان محترم، گفتگو چل رہی ہے کہ ہمارے اندر بے عملی کے جراثیم کیوں پائے جاتے ہیں، اس کی کیا کیا وجہ ہیں. میں نے مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں کل کے مجلس میں عرض کیا. اب جب بیماری مشخص ہو چکی ہے، اس کے اسباب بھی کم و بیش ہمارے علم میں آ چکے ہیں، تو منزل یہ ہے کہ ہم اس بے عملی کے بیماری کے علاج کو تلاش کریں، کیسے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، ہم اس سے کیسے چھٹکارا اور نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بغیر کسی تمہید کے براہ راست میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعاً ہم دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور کامیابیاں حاصل ہوں، تو پھر ہمیں بہرحال بے عملی کی لعنت کو چھوڑ کر عمل کی منزل میں قدم رکھنا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے دین کے سلسلے میں نالج حاصل کریں، یعنی اس علم پر جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں موجود ہے دین کے نام پر، ہم اس پر اکتفا نہ کریں. اس لیے کہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ علم या तो अधूरा है और या फिर नॉन ऑथेंटिक सोर्सेस से हम तक पहुंचा है। और इस तरह का इल्म इंसान को गुमराह तो कर सकता है लेकिन हिदायत का मालिक नहीं बना सकता, उसकी सही रास्ते की तरफ रहनुमाई नहीं कर सकता। और दीन के मसले में हुसूल इल्म की जरूरत कुछ इतनी ही अहम थी कि पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहसील इल्म को मुसलमानों की ड्यूटी करार दिया, फरीजा करार दिया। हजारों मर्तबा की सुनी हुई हदीस, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान मर्द और औरत का फरीजा है। और अजीजान मोहतरम यही वो जगह है जहां पर हकीकतन इस्लाम की अजमत उभर के सामने आती है। मैं चंद जुमले इस हदीस से मुतालिक और जरूरत इल्म पर मुतवज्जे करने के लिए और जो दूसरी हदीसें हैं उन्हें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि आज हम 21वीं सदी ईस्वी में जिंदगी बसर कर रहे हैं और यह तरक्की और साइंस का दौर कहलाता है, टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है, कंप्यूटर एज से इसे ताबीर किया जाता है। और इंसान इस दौर में अपने पढ़े लिखे होने का बड़ा गर्रा रखता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस तरक्की के दौर में भी, इस कंप्यूटर एज में भी, इल्म की जरूरत पर उतना जोर नहीं दिया गया है जितना इस्लाम ने दिया है। बल्कि एक और पहलू है, अगर उससे आप देखें तो आज के दौर में और गुज़श्ता अदवार में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले के जमाने में या कौमों को इल्म से महरूम रखा जाता था, और या फिर अगर इल्म के असबाब फराहम भी किए जाते थे तो एक महदूद हलके तक, यानी इल्म बादशाहों के महलों में तो देखने को मिलता था, जो शाहजादे होते थे उन्हें तो तालीम दी जाती थी, लेकिन पूरी कौम को जाहिल रखा जाता था। न उनके लिए स्कूल बनाए जाते थे, न उनके लिए लाइब्रेरियां कायम की जाती थी, न उनके लिए मदरसे खोले जाते थे, न उनके लिए किताबें छापी जाती थी। इल्म के हुसूल के वसाइल और रिसोर्सेज उनके हाथों में दिए ही नहीं जाते थे, और वजह भी साफ साफ जाहिर है। इल्म चूंकि इंसान के अंदर जुरात पैदा करता है, इल्म इंसान को उसकी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे करता है, तो ये डरते थे कि अगर ये साहिब इल्म हो गए तो कहीं हमारी आंखों में आंखें डाल के ना कहें कि इस तख्त पे तुम किस हक से बैठे, हमारा क्यों इस्तेहसाल कर रहे। तो अपनी हुकूमत बाकी रह जाए, अपना इख्तदार बाकी रह जाए, अपने इख्तदार पे कोई आंच ना आने पाए, इसलिए कौमों को जाहिल रखा जाता। आज का यह जमाना, ये दौर जिसमें तरक्की का निडोरा पीटा जाता है, गुज़श्ता जमाने से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ तरीक़ेकार बदल गया है। पहले इल्म के रिसोर्सेज, इल्म के वसाइल कौमों के हाथ में नहीं दिए जाते थे, आज इल्म का ढिंढोरा भी पीटा जाता है, मीडिया से इल्म की तबलीग भी होती है और रिसोर्सेज भी कौमों के हाथ में दे दिए गए। मसलन यूनिवर्सिटियां कायम कर दी गई हैं, स्कूल खोल दिए गए हैं, लाइब्रेरियां बना दी जाती हैं, किताबें कसरत से छप रही हैं, सारे इल्म के वसाइल इंसानों के हवाले कर दिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज ऐसी जिसे अपने कब्जे में रखा है, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक नॉन इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मीडिया अपने हाथ में रखा है। मीडिया किस मकसद से हाथ में रखा गया है? पढ़ना है किताब में, जो कुछ तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लाइब्रेरी में स्टडी करना है, जो कुछ स्टडी करना चाहते हो स्टडी करो, इल्म जिस शोबे में भी जाके हासिल करना है हासिल करो, लेकिन मीडिया के जरिए से ब्रेन वॉशिंग करके हम तुमसे सोचने और समझने की सलाहियत छीन लेंगे, तुम अपने इल्म को कहीं यूज ना कर सकोगे, تم اپنے علم کو کہیں استعمال نہیں کر سکو گے, تمہاری عقلوں پر, تمہاری فکروں پر, تمہارے ذہنوں پر اس طرح سے پہرے بٹھا دیں گے کہ سوچو گے وہی جو ہم چاہتے ہیں, کرو گے وہی جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ ہے آج کا دور, تو طریقہ بدل گیا ہے. علم سے کل بھی قوموں کو محروم رکھا جاتا تھا اور آج بھی محروم رکھا جاتا ہے, لیکن یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے 1400 سال پہلے علم کو انسانیت کی ڈیوٹی قرار دیا. یہ پیغمبر کی حدیث, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے, واجب ہے. ڈیوٹی کسے کہتے ہیں؟ ڈیوٹی اس کام کو کہتے ہیں کہ جسے انجام دیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. اٹھتے, بیٹھتے, سوتے, جاگتے, ہر قیمت پہ اسے انجام ہی دینا ہو, اس سے کوئی مفر نہ ہو, اسے کہتے ہیں ڈیوٹی, اسے کہتے ہیں فریضہ. آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی مکتب فکر کا جائزہ, کسی نے بھی آج تک علم کو انسانیت کی ڈیوٹی اور اس کا فریضہ قرار دیا ہے؟ یہ اسلام کا امتیاز. اور اس کے بعد علم حاصل کرو. کہاں جا کے علم حاصل کرو؟ کس سے علم حاصل کرو؟ کتنا علم حاصل کرو؟ ان پہلوؤں کو بھی اسلام نے کتنا وسیع کیا ہے. چنانچہ دوسری حدیث اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, الحکمت ضالۃ المؤمن حیثما وجدھا اخذھا. علم اور حکمت مومن کی گمشدہ دولت ہے, جہاں کہیں اسے مل جائے اسے بڑھ کے اٹھا لینا چاہیے. توجہ دیکھیے, دائرہ علم کے حصول کا اسلام کتنا وسیع کر رہا ہے. علم تمہاری میراث, جب اسے حاصل کرنا ہو تو یہ نہ دیکھو کس سے مل رہا ہے, کہاں سے مل رہا ہے. ممکن ہے تمہاری اس میراث پر, تمہاری اس دولت پر دوسروں نے قبضہ کر لیا ہو, علم وقتی طور پہ کسی کافر کے پاس چلا گیا ہو, کسی مشرک کے پاس چلا گیا ہو, کسی دہریے, جہاں بھی علم مل جائے تم لے لو, اس لیے کہ علم اس کی میراث نہیں ہے, تمہاری میراث. اور اس میں کیسے نفسیات ہیں, آپ کی کوئی چیز, مثلا آپ کل تشریف لے آئے مجلس میں, آپ کی گھڑی, آپ کا رومال, آپ کے گلوز, کوئی بھی چیز امام بارگاہ میں چھوڑ دیں, دوسرے دن جب آپ آئے تو آپ کو ایک کونے میں پڑی ہوئی دکھائی دی, جیسے ہی آپ کو نظر آئے گی آپ پڑھ کے اسے اٹھا لیں گے, نہیں اٹھا لیں گے, کسی پوچھیں گے میں لے لوں, پوچھیں گے, سوال کریں گے, جھجکیں گے, جی نہیں, آپ کی چیز ہے, آپ اسے پہچانتے, لہذا جہاں کہیں دکھائی دے کہ بڑھ کے لے لیں. پیغمبر کہتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن, علم اور حکمت مومن کی گمشدہ دولت. اگر آج تمہارے پاس نہیں آئے تو ممکن ہے تمہارا کوئی قصور اس میں ہو, لیکن اگر اب سے بیدار ہو جاؤ اور جہاں کہیں تمہیں علم مل جائے, جہاں کہیں نالج دکھائی دے, فوراً بڑھ کے لے لو, اس لیے کہ تمہاری میراث. نہ ادنا دیکھو, نہ اعلیٰ دیکھو, نہ عربی دیکھو, نہ اجمی دیکھو, نہ گورا دیکھو, نہ کالا دیکھو, جہاں کہیں علم مل جائے. اتنی وسعت کسی نے دی, یہ اسلام کا امتیاز. اور اس کے بعد جگہ, اطلبوا العلم ولو بالسین, تیسری حدیث, علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے. یہ حدیث پیغمبر نے کہاں ارشاد فرمائی تھی؟ ظاہر ہے عرب کی سرزمین پر, مدینے میں. اور مدینے سے چین کی مسافت کیا ہے؟ کینیڈا سے چین کی مسافت زیادہ ہے یا مدینے سے چین کی مسافت زیادہ ہے؟ تو عزیزان محترم, یہاں پہ چین کی لفظ جو استعمال کی گئی ہے سمجھنے کے لیے, پیغمبر نے جب کہا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے, تو کیا پیغمبر کے زمانے میں چین میں کوئی علم کی بہت بڑی یونیورسٹی قائم تھی, کوئی بہت بڑا مدرسہ پایا جاتا تھا, چین میں دنیا کے بڑے بڑے دانشور رہتے تھے؟ کیا وجہ تھی پیغمبر نے کہا؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خود شہر مدینۃ العلم مدینے میں, باب مدینۃ العلم مدینے میں, مدینہ ہے علم کا مرکز, پھر پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے؟ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چین میں نہ کوئی دانشوروں کا مرکز تھا, نہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی تھی, بلکہ چین کی لفظ یہاں پہ علامتی اور سمبولک استعمال ہوئی ہے مسافت کی, دوری کے سلسلے میں. مدینے سے اگر اس زمانے میں کوئی شخص چین جاتا تو اس کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا تھا، کتنی صعوبتوں کا سامنا تھا، سنگلاخ وادیوں سے گزرنا تھا، ریگستانوں کو طے کرنا تھا، جنگلوں کو طے کرنا تھا، پہاڑیوں کو طے کرنا تھا، سمندروں کو طے کرنا تھا، تب کہیں جا کے ایک طولانی عرصے میں وہ چین پہنچ سکتا تھا اتنی مصیبتوں اور صعوبتوں سے. تو یہاں پہ چین کی لفظ اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں صعوبتوں سے بھرا ہوا، سختیوں سے بھرا ہوا، تکلیف اور اذیت سے بھرا ہوا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. اور اگر اس حدیث کی ایک اور توضیح، سین سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو لفظ سین کا ترجمہ آج کل چین ہوتا ہے، چائنا، کثیر آبادی والا ملک جس کے بغیر دنیا کے لیے آج زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا. جی، لیکن سین ایک اور خطہ ارضی ہے جس کو سین سے تعبیر کیا گیا. اب وہ کون سی جگہ ہے؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرانے زمانے میں نجف کا نام سین تھا. لہذا یہ بات یوں بھی سمجھنا، پیغمبر کا علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے سیر کیوں نہ جانا پڑے. تو جہاں باب مدینۃ العلم آرام کر رہا ہے، ظاہر ہے وہیں سے تو علم ملے گا. سلام پڑھے پر محمد والے محمد. تو یہ ہے جگہ کی وسعت. اب اس کے بعد پیریڈ، کتنے دنوں تک، کتنے عرصے تک تمہیں علم حاصل کرنا. آج کی ہم اس دنیا میں کتنے دنوں تک علم حاصل کرتے ہیں عزیزوں؟ ایک بچہ جب 4-5 سال کی ایج میں پہنچ جاتا ہے، پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، تبھی تو ہم اسے لے جاتے ہیں کانوینٹ میں، نرسری اسکول میں داخل کراتے ہیں. اور وہ بچہ کب تک پڑھتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنی عمر کے 25-30 سال تک. ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لائر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، لیکچرر بن گیا، پروفیسر بن گیا، کچھ بھی بن گیا، 25-30 سال تک ہم نے علم حاصل کیا، ڈاکٹریٹ کر لی، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی. اس کے بعد بس میں پوچھتا ہوں، کیا علم ختم ہو گیا؟ دنیا کے سارے علوم کا اس نے احاطہ کر لیا، پھر بس کیوں کیا؟ یہ 25-30 سال کا عرصہ علم کے لیے مخصوص کیوں؟ اس لیے کہ علم کو ہم علم کی حیثیت تھوڑی حاصل کر رہے ہیں، علم کو ہم پیٹ کی ضرورت کے لیے حاصل کر رہے ہیں. جتنے میں ہماری زندگی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بس اتنا علم حاصل کرتے ہیں، پھر روک دیتے ہیں اسے. اسلام نے بھی یہی پیریڈ رکھا ہے، 25-30 سال تک. جی نہیں، اسلام کہتا اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر کی آغوش تک، فرام کریڈل اپ ٹو گریو، ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک. اتنا زیادہ علم کے حصول کا زمانہ کسی نے معین کیا ہے؟ اور آج کے اس ترقی کے دور میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کو. کوئی بچہ پیدا ہو اور اسے آپ لے کے سیدھے ہاسپٹل سے پہنچائیے کانوینٹ اسکول، پرنسپل سے ملاقات، خیریت، اسے یہاں کیوں کے لے کے آئے؟ یہاں ڈے کیئر نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ بچہ کب پیدا، پھر یہاں کیوں لائے؟ کہا میں چاہتا ہوں اس کا ایڈمیشن کر لوں. آپ بتائیے کہ آپ کی عقل کا مذاق اڑایا جائے گا نہیں اڑایا جائے گا؟ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، کل پیدا ہوا ہے، اس میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کا، لے جاؤ اپنے گھر، پرورش کرنا، پالنا پوسنا. جب 4-5 سال کا ہو جائے تب لے آتا. تو 4-5 سال سے پہلے ان کے ذہن میں تصور نہیں ہے کہ انسان کی علم کی صلاحیتیں کام کرتی ہیں. اور اس سے زیادہ مذاق اس وقت اڑایا جائے گا جب کوئی انسان جس نے کچھ نہ پڑھا لکھا ہو، جاہل، اس دنیا سے چلا گیا. آپ چونکہ کینیڈا آ گئے، پڑھ لکھ کے انٹلیکچوئل بن گئے. ابا حضور جاہل تھے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مثال، ابا حضور جاہل تھے. تو اب ان کے دامن سے جہالت کے داغ کو دھو دیا جائے، وہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے لاش لے جا کے رکھوا دی سر خانے میں، اور اس کے بعد ہم اسکول میں پہنچے کہ ہمارے ابا کا نام لکھ لیا. کیوں لکھ لیے؟ اس سے کم چاہتے کہ مرنے سے پہلے، قبر میں انہیں اتارنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ڈگری مل جائے. آپ سوچ سکتے ہیں جتنا مذاق پہلے اڑائے گا تو اس سے زیادہ مذاق ہوا ہے. اس لیے کہ ایک انسان جو مر گیا جس میں حس و حرکت نہیں ہے بظاہر، جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں بظاہر, وہ علم کیا حاصل کرے؟ ارے لے جائیے دفن کیجیے آپ کی, جس مذہب کے پیروکار ہیں ماننے والے اپنے طریقے سے اس کے آخری رسوم انجام دیے. تو عزیزان محترم یہ بات دنیا والوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسلام نے خام مذاق نہیں کیا ہے, اطلب العلم من المهد الى الله, بلکہ اس کو ثابت بھی کیا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوا, ماں کے پیٹ سے باہر آیا, حکم ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو. توجہ, بائیں داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت جو کہی جا رہی ہے, اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. عزیزان محترم یہ درس توحید ہے, پہلا سبق ہے جو بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دیا جاتا ہے. توحید کا سبق, نبوت کا سبق, امامت کا سبق, پہلا سبق جو بچوں کو دیا جا رہا ہے وہ یہ. اور تمہیں کیا معلوم, پیدا کیا ہے اللہ نے. انسان کی صلاحیت علم کب سے کام کرنا شروع کرتی ہے, کب تک کام کرتی رہتی ہے, تمہیں کیا بتا؟ یہ حکم بتا رہا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, ادھر اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ پیدا ہوا, اس کے کان میں آوازیں جانے لگی, تو یہ کان میں آوازیں نہیں جا رہی بلکہ علم کا ذخیرہ ہے جو اس تک منتقل ہو رہا ہے, علم کا ذخیرہ ہے جو اس کے ذہنوں میں جمع ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم پہلی منزل یہ. اس کے بعد جب دنیا سے گئے, قبر میں اتارا گیا, تو پھر تلقین پڑھی گئی, تلقین پڑھی گئی, شانہ ہلایا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ جو تلقین پڑھتے ہیں تو اس میں یہی فکر ہے, اسمع افہم, اسمع افہم, سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. ان فکروں کے ذریعے سے جو معصومین سے مروی ہیں, تلقین کا پڑھا جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بظاہر مرا ہے مگر اس کی سننے کی بھی صلاحیت کام کر رہی ہے, سمجھنے کی بھی صلاحیت کام کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اب اسے کیا تعلیم کیا گیا کہ اگر تجھ سے سوال کیا جائے تیرے رب کے بارے میں تو کہتے ہیں اللہ میرا پروردگار, پیغمبر میرے نبی ہیں, علی اور ان کے 11 جانشین ہمارے امام ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے, کعبہ ہمارا قبلہ ہے. عزیزان محترم دیکھیے پہلا سبق بھی توحید نبوت اور امامت, اور آخری سبق بھی توحید و نبوت اور امامت. وہ بھی عقیدے کی گفتگو ہے, یہ بھی عقیدے کی گفتگو ہے. اس لیے کہ عقیدہ مستحکم ہو جائے تو عمل خود بخود آراستہ ہو جائے گا. سلوات پڑھ دے پرہ محمد والے محمد,
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
یہاں پہ ایک لطیف سا نکتہ ہے, اس کی طرف بھی ذہن کو متوجہ کر دوں. عام طور پہ جب اذان و اقامت کہی جاتی ہے تو اس کے بعد نماز بھی پڑھی جاتی ہے. بچہ پیدا ہوا, اذان و اقامت کہی گئی, نماز پڑھی گئی, کہیں نماز نہیں. اچھا جب نماز پڑھی جاتی تو اس سے پہلے اذان و اقامت کہی جاتی,
جب انسان مر گیا
اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی, اذان کہی گئی, اقامت کہی گئی, وہاں آپ کو اقامت نظر نہیں آئی.
پیدا ہونے کے بعد اذان و اقامت ہے, نماز نہیں.
مرا تو نماز ہے, اذان و اقامت نہیں.
شاید اس طرح سے زندگی کا وقفہ سمجھایا جا رہا
کہ نماز میں اور اذان و اقامت میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے.
بس پیدا ہوئے تھے تو اذان و اقامت کہی گئی, مرے تو نماز پڑھی گئی, تو تمہاری زندگی کا اتنا ہی وقفہ ہے جتنا اذان و نماز و اقامت میں ہوتا ہے.
اور نثر میں بات نہ یاد رہے, شاعر نے اسی کو نظم کر دیا ہے
کہ اذان بعد ولادت,
نماز بعد وفات,
اذان بعد ولادت, نماز بعد وفات.
بس اتنی دیر کا وقفہ ہے زندگی کیا ہے. تو یہ چار حدیثیں علم کی اہمیت کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں.
پہلی حدیث,
اس میں علم کو انسانیت کی ڈیوٹی اور فریضہ قرار دیا گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا علم, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, لائر بننا, وہ علوم جو دنیا کے دوسرے شعبوں سے متعلق ہیں. عزیزان محترم وہ بھی واجب ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہر انسان کے لیے رزق اور روزی کا حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے, ہر انسان کے لیے اپنے جسمانی تقاضوں کی تکمیل یہ بھی ضروری ہے, ہر انسان کے لیے اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ضروری اور واجب ہے. والدین کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے. تو اگر انسان نہ حاصل کرے روزی روٹی تو کیسے ان حقوق کو ادا کرے گا؟ لہذا اور بھی ہم جس معاشرے جس سماج میں رہ رہے ہیں اس معاشرے اور سماج میں اگر کوئی بیمار پڑتا ہے اور بقدر ضرورت ڈاکٹر نہیں ہے تو ہمارے لیے ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے. اور اسی صورت دوسرے شعبے. لیکن اگر کسی معاشرے میں کسی شہر میں کسی بستی میں کسی ملک میں دوسرے علوم کے جاننے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنے نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم انجینئر بنے نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر کون سا علم جو ہمارے لیے واجب ہے؟ وہ صرف اور صرف دین کا علم ہے. اور دین کے علم میں بھی دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ دین کے سلسلے میں اسپیشلائزیشن کا ہے، یعنی آپ دین کا علم اتنا حاصل کریں کہ علم و کمال کی عظیم بلندیوں تک پہنچ جائیں، مجتہد بن جائیں، مرجع بن جائیں، عالم بن جائیں، یا کم سے کم عالم دین بن جائیں. اتنا علم حاصل کریں کہ اس کے لیے آپ کو مدرسوں میں جانا پڑے، حوزے میں جانا پڑے، قم اور نجب مثال کے طور پہ جانا پڑے. واجب یہ بھی ہے، لیکن یہ کون سا واجب ہے؟ واجب کی دو قسمیں، ایک ہے واجب عینی اور ایک ہے واجب کفائی. واجب تخیری بھی ایک واجب، لیکن وہ میرے بحث میں نہیں. واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں کہ واجب ہے پوری قوم پر، لیکن اگر چند افراد نے بھی اس واجب کو انجام دے دیا تو بقیہ پر سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے. جیسے ایک مومن، ایک مسلمان کسی بستی میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی نماز پڑھنا، اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کو دفن کرنا، اس کو کفن پہنانا، اس کو غسل دینا، اس کی تشییع جنازہ، یہ سب کے سب واجب اور تمام مسلمانوں پہ واجب. لیکن اگر چند افراد نے یا کچھ لوگوں نے اس کام کو انجام دے دیا تو بقیہ سب پر سے وجوب ثابت ہو جائے، اور کوئی نہ انجام دے تو سب گناہگار ہوں گے. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. تو مجتہد بننا، عالم بننا، عالم بننا، یہ ہے واجب کفائی. یعنی جب آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں، آپ کے ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی اتنے علماء اور مراجع نہ رہ جائیں کہ آپ کی دینی اور تبلیغی ضرورتیں پوری ہو سکیں تو پھر ہر ایک پہ واجب ہوگا. لیکن اگر وہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مبلغین موجود ہیں، فقہا موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، مراجع موجود ہیں، تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ بھی جائیں اور اسپیشلائزیشن کریں، اس حد تک آپ پہ واجب نہیں. لیکن ایک اور قسم ہے، وہ واجب عینی. واجب عینی یعنی فردن فردن ہر شخص کی ڈیوٹی ہے، ایک کے انجام دینے سے دوسرے پر سے فریضہ ثابت نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ نمازیں پڑھ جانا، جیسے مثال کے طور پہ روزہ. ایسا نہیں ہے کہ باپ نے روزہ رکھ لیا، باپ نے نماز پڑھ لی تو بیٹے پر سے اس کا وجوب ثابت ہو گیا، بیوی نے نماز پڑھ لی تو میاں فری ہو گیا کہ اب ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، مثال کے طور پہ. جی نہیں، ہر شخص پہ فردن فردن الگ الگ واجب. جو انجام دے گا اس پر سے وجوب ثابت ہوگا، جو نہیں انجام دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب کے لیے تیار ہو جائے، گناہ گار ہو. اسے کہتے ہیں واجب عین. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں کہ جو واجب عین ہے. اور وہ کتنا علم ہے جو واجب عین ہے؟ دین کے دو حصے ہیں، ایک اصول اور فروع، ایک اعتقادات کا اور دوسرا عمل کا. تو جب عمل کی بات آتی، اعتقادات کی بات آتی ہے، عقیدے کی گفتگو، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ عدل ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ ولایت ہو، چاہے وہ قیامت ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ برزخ ہو، چاہے وہ حشر و نشر ہو، چاہے وہ صراط و میزان ہو، جتنے مراحل اعتقادات سے متعلق ہیں ان کے سلسلے میں بس اتنا ہی علم کافی ہے کہ جتنے میں آپ چھوٹی چھوٹی دلیلوں سے، روزمرہ کی دلیلوں سے اپنے عقیدے کو سمجھ کے مطمئن ہو جائیں، تاکہ دل میں یقین پیدا ہو جائے، اور اگر دوسرے سوال کریں تو آپ ان کو جواب دے کے خاموش کر سکیں. تو اگر چھوٹی چھوٹی دلیلوں سے، روزمرہ کی دلیلوں سے، دیکھیں یہ ہے اسلام کی حقانیت کہ ان اعتقادات کو سمجھنے کے لیے جہاں بڑی بڑی موٹی موٹی ضخیم ضخیم منطقی اور فلسفیانہ کتابیں پڑھنا پڑتا، دماغ کی رگیں خشک ہوتی، زمانہ لگانا پڑتا ہے، مدتیں صرف کرنا پڑتی، وہیں چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی دلیلوں سے بھی سمجھا سکتا. جہاں منطقی منطقی دلیلیں، وہیں ایک بڑھیا چرخہ چلاتے چلاتے روک دیتی ہے اور چرخے سے بھی اللہ کے وجود کو سمجھا دیتی ہے. تو بس روزمرہ کی دلیلوں سے، چھوٹی چھوٹی دلیلوں سے ہم اپنے اعتقادات کو سمجھ لیں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی اور ضروری ہے. اور عمل کی جب گفتگو آتی ہے تو عمل کی منزل میں اتنا علم ہر شخص کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ عمل کو صحیح شکل میں انجام دے سکے, اس شکل میں عبادات کو بجا لا سکے جس شکل میں اللہ نے مطالبہ کیا ہے. یہ نہیں کہ بس جیسے آتا ہے ویسے کر لیا, جس طرح دوسروں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نماز پڑھ لی, جس طرح دوسروں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا روزہ رکھ لیا, جس طرح لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا حج کر لیا. جی نہیں, یہ سارے کے سارے اعمال و عبادات, ان کے لیے احکام ہیں, شرائط ہیں, جزیات ہیں, تفصیلات ہیں, ان کا جاننا, ان کا سیکھنا ضروری ہے. اور اسی صورت سے زندگی کے اور کچھ مسائل, معاملات, تجارت, حرام و حلال, تو اگر بقدر ضرورت جتنا آپ کی روز آنا کی زندگی میں مسائل پیش آتے رہتے ہیں اتنا علم آپ نے حاصل کر لیا تو یہی کافی ہے آپ کے لیے. اور یہ علم ہے واجب عینی, حدیث اسی کو ہماری ڈیوٹی قرار دے رہی ہے. اتنی وضاحت ضروری تھی اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں علم کے حوالے سے پیش کی. عزیزان محترم, اب اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. لیکن علم کب حاصل ہوگا؟ اس وقت جب ہم پہلے اپنے ذہن سے اس غلط فہمی کو کھرچ کے پھینکیں کہ ہم تو پیدائشی عالم ہیں دین کے معاملے میں, یعنی پہلے سے بہت کچھ جانتے ہیں. دیکھیں, انسان اگر بیمار ہو اور اپنے کو صحت مند سمجھ رہا ہو تو اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم جانتے ہوں کہ ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اسے حاصل کریں. لہذا علم کے حصول کی پہلی منزل یہ ہے کہ ہم اس علم کو جو دین کے نام پہ ہمارے ذہن میں موجود ہے اسے ہم کافی نہ سمجھیں اور ہم زیرو سے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کریں. جس دن ہم اس غلط فہمی کو کہ ہم دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کھرچ کے پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں گے, سمجھ لیے اسی دن سے ہمارے علم کے سفر کا آغاز ہو جائے گا, اسی دن سے ہماری نالج میں اضافہ شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ علم کے حصول کے ذرائع ہر وقت آپ کے ساتھ اس ترقی کے دور میں موجود ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ علم ہمیں اس وقت حاصل ہوگا جب ہم علم کو صحیح ذرائع سے حاصل کریں, جو صحیح سورسز ہیں, اور براہ راست حاصل کرنے کی کوشش کریں. علم کے براہ راست سورسز کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث, قرآن اور اہل بیت, ان سے ہم براہ راست ثابتہ رکھیں. دیکھیں, درمیان میں اگر ہم نے قرآن نہ پڑھا ہوگا, قرآن نہ سیکھا ہوگا, قرآن سے ہم استدلال نہ کر سکتے ہوں گے, قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھ سکتے ہوں گے, تو لا محالہ ہم کسی نہ کسی کا واسطہ اختیار کریں گے, کسی نہ کسی کا وسیلہ ڈھونڈیں گے جس کے پاس علم ہے. تو درمیان میں ایک وسیلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا, ایک گیپ ہو گیا. اب وہ آدمی کتنا ہی معتبر صحیح, سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی عقل پر, اس کی فہم پر, اس کی سطح علمی پر. جتنا اس نے سمجھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھائے گا, لیکن اگر براہ راست آپ قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے کے قابل اپنے کو بنا لیں تو اول تو ایک وسیلہ درمیان سے کم ہو جائے گا, اور دوسرے جب آپ خود غور کریں گے تو ممکن ہے اللہ آپ کے اوپر معرفت کے کچھ اور نئے دروازے کھول دے. سلام پڑھ دے بار محمد والے محمد. اور یہی وہ بات ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ذریعہ بھی بنائیں تو ہم کو صحیح لوگوں کو ذریعہ بنانا چاہیے, جن کے پاس تقویٰ ہو, جن کے پاس دین ہو, جن کے پاس خوف خدا ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے دین سے تجارت کریں اور ہمیں گمراہ کریں. لہذا ہرگز ہرگز بھولے سے بھی نان آتھینٹک افراد کو, دنیا دار افراد کو, پیشہ ور افراد کو, چاہے وہ ممبر سے بول رہے ہوں اور یا محراب میں کھڑے ہوں, آپ انہیں اپنی دین کی نالج اور علم کا ذریعہ اور سورس نہ قرار دیں. اس لیے کہ جس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ کسی وقت بھی آپ کے دین سے تجارت کر سکتا ہے, اور اگر اس نے آپ کو گمراہ کر دیا اور یہ گمراہی ایک پوائنٹ کی بھی گمراہی ہوئی تو آپ جانتے ہیں جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے انسان حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا ایک پوائنٹ کی گمراہی بھی انسان کو جہنم رسید کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے اور ہمیشہ ان سے علم لیجیے کہ جنہوں نے واقعا پڑھا ہے, لکھا ہے, علم ہے, اور علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی, خوف خدا بھی, عدالت بھی پائی جاتی ہے. یہ چند اہم ترین گزارشات. اگر ہم دین کی صحیح معرفت حاصل کر لیں, دین کو پہچان لیں, تو پھر لا محالہ ہم دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. اور اس صورت سے ہم بے عملی کی لعنت سے نکل کر عمل کی منزل میں آ سکیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک با عمل قوم بن جائیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہوگا.
یقین کا تعلق
اعتقادات سے بھی ہے اور یقین کا تعلق زندگی کے اور شعبوں سے بھی ہے.
چنانچہ جتنے اعتقادات ہیں
پھر بھی بات انہیں ہم دلیل سے سمجھیں تاکہ یقین پیدا ہو.
منازل آخرت پہ یقین ہو,
جزا و سزا کے مرحلے پہ یقین ہو, جنت اور دوزخ کی بات پہ یقین ہو. کل رات میں کتاب پڑھ رہا تھا, آغائے دست غیب نے ابن بطوطہ کا اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ دنیا میں
مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہوا ایران پہنچا
اور ایران میں شیراز گیا. شیراز میں ایک بازار میں اسے ایک تاجر دکھائی دیا جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا.
اس کی تلاوت کی انداز اور اس کی آواز کچھ اتنی پرکشش تھی
کہ ابن بطوطہ کو اس نے کھینچ لیا. یہ اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد اس سے گفتگو کرنا چاہے, آپ کون ہیں, یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں ایک تاجر ہوں, بزنس کرتا ہوں, تجارت کرتا ہوں. اس وقت اس کی دکان پہ کوئی گاہک, کوئی خریدار موجود نہیں تھا. کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور وہیں پر ایک چادر سے ڈھکی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی. کہا یہ کیا ہے؟ اس نے چادر کا گوشہ ہٹایا تو پتا چلا دکان میں اس نے ایک قبر کھود رکھی ہے, ایک تیار پوری قبر تیار, اور اس قبر کے اندر ایک تختی لگی ہوئی, اس پر اس تاجر کا نام لکھا ہوا. کہا یہ کیا قصہ ہے؟ کہا کہ چونکہ میں تجارت کرتا ہوں
اور مجھے ہر وقت ڈر ہے
کہ کہیں شیطان کسی وقت مجھ سے